زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صلوات دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزاداری کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اشک کے غم حسین نسل در نسل اسی طرح سے وراثت پائیں اگلی نسلوں کی، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ زواران امام حسین اور ماتمداران امام حسین میں شمار فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ نذرانے گرامی، امر امامت دین میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، امامت و ولایت کے بغیر دین دین مردہ ہے، دین میت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خداوند عالم امامت پر اتنا زور دے رہا ہے، اتنی سینکڑوں روایات امامت و ولایت کے بارے میں۔ اور عرض کیا تھا زانی گرامی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے میں رسول اللہ سے مبارزہ کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد بامر مجبوری دشمنوں نے سر تسلیم خم کیا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور منتظر رہے کہ جب فرصت ملے گی تو اسلام پر ایسی کاری ضرب لگائیں گے، اور اسلام کی تمام تر زمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ امامت وہ موقع تھا اذان گرامی کہ جس میں یہ کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ تاریخ ضرور پڑھو، بہت ساری چیزیں ممبر سے بیان نہیں ہو سکتی، آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ اپنے ماضی کو پڑھو، صدر اسلام کو پڑھو، وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ہوا اسے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ کیا مسائل تھے، کیا مشکلات تھی، آئمہ اطہار علیہ السلام نے کن حالات میں تشیع کو اور اصل دین کو کیسے محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ لہذا ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی ذہن گرامی، حالات اور ظاہر ہے کہ ہمیں دیگر مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بہت ساری مسائل ہیں، بہت ساری حقیقتیں ہیں جنہیں انسان بیان نہیں کر سکتا، جسے آپ کو خود پڑھنا پڑے گا۔ توجہ ہے ذہن گرامی، اسے آپ کو خود مطالعہ کرنا پڑے۔ امامت اللہ نے دین میں ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر امت مسلمہ کو ایک ایسا عقیدہ دیا کہ جس کی بنا پر امت مسلمہ ترقی کے اعلیٰ ترین منازل کو طے کر سکتی تھی، لیکن 11 اماموں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے وہی عوامل کار فرما تھے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور 12واں امام پردہ غیب میں جانے پر مجبور ہوا۔ امام زمانہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، اپنے شوق سے پردہ غیب میں نہیں گئے، بلکہ امام مجبور تھے کہ پردہ غیب میں جائیں تاکہ دین کے چراغ کو روشن رکھا جا سکے، ہدایت کے چراغ کو روشن رکھا جا سکے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ذہن گرامی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار بیٹا آگے آگے آ جائیں، آگے 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 آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کا مقام بر محمد والے محمد صلوات، یہ جگہ ہے، ادھر آ جائیں۔ جنہیں سونا ہے وہ پیچھے چلے جائیں، جنہیں جاگنا ہے وہ آگے آ جائیں۔
اللہم صلی علی محمد و علی۔
لہذا عرض کیا تھا کہ غیبت کبریٰ میں انتظار ایک فعالیت ہے، ایکٹیویٹی ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ایک نوکری ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا انتظار نہیں ہے، بلکہ اس امام کے لیے جس مقصد کے تحت اللہ نے امام کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے امام آئیں گے اس مقصد کی راہ میں فعالیت کو انجام دینا انتظار امام زمانہ ہے۔ یہ انتظار امام زمانہ ہے، یہ عزداری سید الشہداء انتظار امام زمانہ ہے، یہ جلوس، یہ مجلس، یہ عزا، یہ گریہ، یہ بکا، یہ شور ماتم، یہ واک، یہ مشی، یہ سب کچھ عزان گرامی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کوشش کرنا ہے، یہ انتظار امام زمانہ ہے۔ لہذا عزان گرامی انتظار امام زمانہ کے حوالے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب راوی کوئی صحابی امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا کہ دیکھو، ہماری مستقبل میں ایک عالمی حکومت قائم ہوگی۔ کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مصلی علی محمد۔ مستقبل میں جب اللہ چاہے گا ہماری ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، اور تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ قائم کے جان نثاروں میں شمار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے. اللہ اکبر. جو بھی چاہتا ہے کہ قائم کے جان نثاروں میں شمار ہو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے, منتظرین میں سے ہو. اور اس انتظار میں کیا کرے بھائی؟ اس انتظار میں وہ تقوی اختیار کرے. انتظار میں کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارے, اخلاق الہی اپنائے, اخلاق اہل بیت اپنائے. اذان گرامی, یہ انتظار ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرما رہا ہے. انتظار فقط شمشیر اپنے گھر میں ٹانگ لینا نہیں ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں ماشاءاللہ اچھا ٹرینڈ ہے کہ فریم کے اندر وہ تلوار ذوالفقار جیسی ٹانگ کر ہم سمجھتے ہیں بس امام زمانہ کا انتظار ہو رہا ہے. اچھی چیز ہے لیکن یہ صرف ایک یاد دہانی ہے, ایک سمبولک چیز ہے کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ تلوار مولا کے انتظار میں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے. اچھی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہے. اصل تلوار کیا ہے؟ اصل تلوار آپ کا کردار ہے. اصل اسلحہ آپ کا کردار ہے. اگر آپ کا کردار ویسا ہے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں تو پھر آپ خود تلوار ہو. آئمہ کا کردار دشمنوں کے لیے تلوار تھا, ابو ذر کا کردار دشمنوں کے لیے تلوار تھا, مقداد و قمبر اور میثم تمار کا کردار خود ایک تلوار تھا. اذان گرامی, دشمن کے اوپر ایک کاری ضرب تھا, جہاں ابو ذر بیٹھ جائیں سمجھو ایک پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے, جہاں مقداد کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں کہ جو علی کی مخالفت کر رہے ہیں, علی کو سب و شتم کر رہے ہیں, وہاں مقداد ایک لشکر کا کام کرتے تھے بغیر ہتھیار کے. کردار خود بولتا ہے, اخلاق خود بولتا ہے. ذہن گرامی, ایک مثال آپ دیکھیں اس دنیا میں عصر حاضر میں, شہید قاسم سلیمانی. دنیا نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ایک جرنیل تھا, آپ نے دیکھا نا اذان گرامی, دنیا میں جرنیلز کو سکھایا کیا جاتا ہے؟ جرنیلز کو فرعونیت سکھائی جاتی ہے, رعونت سکھائی جاتی ہے, تکبر سکھایا جاتا ہے. اور جتنے دنیا کے یہ ہوتے ہیں اذان گرامی نے, عیاشی, فحاشی اور نہ جانے کیا کیا, ہم اسے بہتر جانتے ہیں, کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسا جرنیل بھی ہو سکتا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتا اپنے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, عشق میں, ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نماز شب میں خدا کے حضور میں خاضعانہ گریہ و بکا کرنا. اور درد کیا ہے؟ درد امت مسلمہ کا ہے. اپنی کوئی خواہش ہی نہیں, اپنے لیے صرف کیا مانگا خدا سے؟ عظیم شہادت. کیا مانگا؟ بدن کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. یہ ذہن گرامی کردار ہے. آپ نے سنا کہ جب شام میں کسی جگہ پر ایک رات ٹھہرنا پڑا شہید قاسم سلیمانی کو, بھائی کہاں گئے تھے؟ شام میں جناب زینب کے روضہ کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے, شام کے مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے. انہی مسلمانوں میں سے کسی کا گھر خالی تھا اور جب وہاں پر انہیں ایک رات رکنا پڑا, چونکہ چاروں طرف سے محاصرہ تھا اور وہ کسی اہل سنت بھائی کا گھر تھا, انہوں نے دیکھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو سمجھ گئے کسی اہل سنت بھائی کا گھر ہے, تو مجبوراً اس گھر میں ایک رات رکے. تو ایک رقعہ لکھ کر آئے, کہا کہ میں قاسم سلیمانی ہوں, اور اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر اس گھر میں رکا ہوں مجھے معاف کیجیے گا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ اس کی کوئی اجرت لینا چاہیں یا اس گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو یا آپ کا کوئی نقصان ہوا ہو ہماری وجہ سے, یہ میرا فون نمبر ہے, آپ اس پر رابطہ کر کے آپ اپنا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں. دنیا میں اذان گرامی کبھی کسی فوجی جرنیل نے ایسا کیا؟ کوئی ایک مثال مجھے بتائیے. ایسی اخلاقیات, ایسا اعلی کردار کہ ساری دنیا شیفتہ ہے. یہ تو شہادت کے بعد لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ شہید قاسم سلیمانی کون ہے, اس کے افکار کیا تھے, اس کے نظریات کیا تھے, اس کا کردار کیا تھا, اس کا اخلاق کیا تھا. ساری دنیا میں ایک زلزلہ آیا ان کی شہادت سے اذان گرامی. یہ ایک ادنا سا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی تھا. قبل اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھاتے, ان کا اخلاق و کردار خود شمشیر تھا. آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے اذان گرامی اس کردار کے حامل ہوتے ہیں. توجہ ہے اذان گرامی, ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے میں. تو اذان گرامی اخلاق و کردار بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اگر ہم اپنے کردار پر توجہ نہیں کریں گے, ہم ساری دنیا کا ہتھیار جمع کر لیں لیکن ہم امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتے. آپ دیکھ لیجئے غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی امام نے آج تلک جن لوگوں سے ملاقات کی وہ خاص قسم کے اخلاق اور کردار کے حامل تھے. سادے لوگ, ضروری نہیں کہ امام زمانہ کسی مولانا سے جا کے مجتہد سے جا کے ملے. امام جس سے ملے ان کی مرضی بھائی, لیکن کس سے ملتے ہیں؟ صاحب کردار انسان سے ملتے ہیں. شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں مشہور ہے, درزی جو تھے تہران میں, درزی تھے لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور اس بندے کی کوالٹی کیا تھی؟ دیانت داری, اخلاص, اخلاق, عبادات, لوگوں کی خدمت کرنا, یہ اس بندے کا کردار تھا. شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی شخص آیا شیخ رجب علی خیاط کے پاس, بہت بڑے عارف تھے. ان کی کتاب ہے کیمیائے محبت کے نام سے, بہت زبردست کتاب ہے, ان کے واقعات پر مشتمل اور ان کے کلمات پر مشتمل بھی جو انہوں نے فرمایا, مختلف اوراد بتائیں, اذکار بتائے, بہت زبردست کتاب ہے, میرے خیال اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے کیمیائے محبت کے نام سے. شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام زمانہ سے مسلسل ملاقاتیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنا کوئی کپڑا, قمیض وغیرہ یا جو بھی لباس تھا وہ سلوانے کے لیے ان کے پاس آیا تو کہا کہ 15 تومان لوں گا, سی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ 2 دن کے بعد آیا تو اجرت جب طلب کی تو اس نے 15 تومان نکال کے دیے, تو 5 تومان واپس کر دیے, 10 تومان رکھ لیے. کہا کہ رجب علی کیوں, کیا بات ہے, تم نے تو 15 تومان طے کیے تھے. کہاں طے 15 تومان کیے تھے, لیکن میں مستحق 10 تومان کا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لباس میں 2 دن میں سیوں گا لیکن یہ تو 1 دن میں سلا گیا, تو میرے لیے 1 دن میں 10 تومان کافی. اللہ اکبر. اذان گرامی آپ دیکھیں کہ جس کے اندر معاملات میں یہ صداقت اور خلوص ہو, کیسے امام زمانہ اس سے آ کر نہ ملیں. اور اللہ نے انہیں اس قدر دید برزخی ان کی کھلی ہوئی تھی کہ ہم تو آئمہ اطہار علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ذہن گرامی آپ دیکھیں کہ جو امام زمانہ کا ادنا سا غلام ہو اللہ اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کے جو اصحاب تھے یعنی ساتھی تھے، دوست احباب آیا کرتے تھے، شاگردان آ کر بیٹھا کرتے تھے، ان سے درس لیا کرتے تھے، تو ایک شخص تھا کہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، نوجوانوں کے لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن کوئی خاتون گاڑی میں سوار ہوتی ہے، دیکھا کہ اچھی شکل و صورت کی خاتون ہے، تو جیسے ہی ان کی نگاہ پڑی انہوں نے اپنی نگاہ ہٹا لی، استغفار کیا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا کے آئے اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ شیخ رجب علی خیاط کے پاس آئے تو شیخ رجب علی خیاط نے گلے لگائے اور گلے لگا کر کہا کہ تم نے جو اس نامحرم سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نامحرم سے بچنے کے سلے میں اسی خاتون کی مانند ایک حور تمہارے لیے مختص فرمائی ہے اور جنت میں ایک محل، جوانوں کے لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، مبتلا بے مسئلہ کیا کریں بھائی جوان ہمارے، ٹی وی میں آپ خبریں دیکھو تو مشکل، آپ ہمارے بچے بیچارے انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، اپنی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اسکول کا پڑھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ بھلا ہے؟ لہذا عرض کر رہا ہوں کہ انسان جتنا اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے گا اتنا اللہ آپ کو اپنے آپ سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ آنکھیں یاد رکھیے گا، یہ جو آنکھیں ہیں انسان کی سر میں، یہ سر کی آنکھیں انسان کو، انسان اگر ان آنکھوں کو محفوظ رکھے تو اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ سر کی آنکھوں کو محفوظ رکھو گے گناہوں سے، اللہ دل کی آنکھوں کو کھولے گا۔ یہ اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، انٹرنیٹ ہو، ٹی وی کی اسکرین ہو، یا پریکٹیکل لائف میں کالج، یونیورسٹی، آپ کا آفس ہو، جتنا انسان اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کرے گا اتنا امام زمانہ سے دور ہوگا، یاد رکھیے گا، اتنا معنویات سے دور ہوگا، اتنا عبادات سے دور ہوگا، اتنا غم حسین میں آنسو نہیں نکلیں گے۔ یاد رکھیں ذہن گرامی، بعض دفعہ جو ہمارے غم حسین میں دل محزون نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آنکھیں اتنی آلودہ ہو گئیں کہ اب حسین کی مصیبت بھی پڑ جاتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ ہر چیز کا اثر ہے، جانے کے لیے ایکشن کا ریئیکشن ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نیچر کا قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے، ہر چیز کا اثر ہے۔ آپ ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو کائنات میں اس کا اثر ہوگا، آنکھ بھی اٹھاؤ گے تو کائنات میں اس کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے۔ آپ ایک لفظ بولتے ہو اس کا اثر ہوتا ہے، میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کائنات میں اس کا ایک اثر ہے، میں اچھی بات کروں گا کائنات میں اس کا اثر ہوگا، میں بری بات کروں گا کائنات میں اس کا اثر ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اچھے کام کرتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا بھائی امام زمانہ کی تحریک میں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے گرامی، ان اچھے کاموں کا کائنات کے اوپر، دنیا کے اوپر، معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر بہت اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ کثیر تعداد میں جب اچھے لوگ پیدا ہوں گے، جو اللہ نے نصاب معین کیا ہوا امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے، تو امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ ایک نصاب چاہیے، ایک تعداد جب تک تیار نہیں ہوگی قربانی دینے کے لیے، با کردار لوگ، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ جانے گرامی، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے کردار کو بنانا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جن کی ایج گزر گئی، ایج گزرنے سے مراد یعنی جو چالیس سال سے زیادہ ہیں، پچاس سال کے ہیں، ساٹھ سال کے ہیں، وہ بھی کبھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے محسوس نہ کریں کہ جی میری ایج گزر گئی. نہیں، امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے کبھی عمر نہیں گزرتی. جب امام کے لطف کرم آپ پر ہو جائے، آپ کا نام ادھر لکھا جائے گا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، کبھی برائیوں میں خدا نخواستہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، کبھی ملوث ہو جاؤ برے ماحول میں، اگر چلے جاؤ یا خود انسان ذاتی طور پر کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، کبھی مایوس نہ ہو. اللہ نے امام زمانہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو نجات دینے والے ہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر گناہوں کی دلدل سے نکالنے والے ہیں. گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد انسان کبھی مایوس نہ ہو، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے. تم یاد کرو گے، مولا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں نکال لیں گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جانے کرامی، جب انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے گناہوں کی، توسل کے بغیر انسان نہیں نکل سکتا. اتنی بری عادتیں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ انسان کی کہ انسان بغیر توسل کے نجات نہیں پا سکتا. یاد رکھیے گا جانے کرام، اور امام زمانہ سے بڑھ کر توسل کوئی نہیں ہو سکتا. اہل بیت میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا توسل کریں، جناب سکینہ کا توسل کریں، حضرت علی اصغر یا جناب زہرا کا، حضرت محسن، کسی سے بھی توسل کریں زانِ گرام، یہ اہل بیت آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. لیکن تھوڑا سا دل میں کیا کرے انسان، نور باقی رہنے دے، تمسک رہنے دے. تمسک اہل بیت سے جو تمسک ہے نا، اس رسی کو منقطع نہ ہونے دو. اگر یہ تمسک باقی ہے، یہ رسی جڑی ہوئی ہے، آپ کا دل کا تار امام حسین سے جڑا ہوا ہے، تو آپ سمجھ لو آپ کے لیے راہ نجات ہے. آپ بچ جاؤ گے، آپ محفوظ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تمہیں کشتی حسین میں سوار کر کے رہے گا. اور سب سے بڑا اذان گرامی کیا چیز ہے کہ جو ہمیں کشتی حسین میں سوار کر سکتی ہے؟ یہی عزاداری سید و شہدا ہے. میں اپنے جوانوں سے خصوصاً کہتا ہوں، مجلس عزا کو سنجیدہ لینا چاہیے، فضائل و مصائب کو سنجیدہ لینا چاہیے، عزاداری اور ماتم داری کو سنجیدہ لینا چاہیے، مرثیہ اور نوحہ خوانی کو سنجیدہ لینا چاہیے. اس کی اہمیت کو جانیں، ایک ایک آنسو کی قدر کریں اور شکر ادا کریں. اگر مجلس حسین میں آنسو بہتا ہے، یا خوف خدا میں آنسو بہتا ہے، یا دل محزون ہوتا ہے، چلو آنکھ میں آنسو نہیں آیا، دل محزون ہو گیا، اس دل کے محزون ہونے پر بھی، غمزدہ ہونے پر بھی شکر ادا کیا کرو. ہر آنسو پر شکر ادا کرو کہ خدایا تو نے اس قابل مجھے سمجھا کہ میں حسین کے غم میں آنسو بہاؤں. یہ آپ کو تیار کرے گا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جتنا گریہ و بکا غم حسین میں مناؤ گے، اتنا تیار ہوتے چلے جاؤ گے. یہ مجرب چیزیں بیان کر رہا ہوں جانے گرام. آپ دیکھ لیں، جتنے عرفا، جتنے بزرگان، جتنے مجاہدین گزرے ہیں، عظیم شہداء، آپ ان کی بایوگرافی دیکھ لیں کہ وہ کتنے عاشق حسین تھے، کس قدر امام حسین کی مجالس سے عشق کرنے والے تھے، غم حسین سے عشق کرنے والے تھے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ عاشق خدا ہوں لیکن عاشق حسین نہ ہوں، عاشق خدا ہوں عاشق علی نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا جانے گرام. یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ محال ہے. جھوٹا ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں مودت اہل بیت نہ ہو اور وہ کہے جی میں بڑا ولی اللہ ہوں، میں بڑا خدا کا چاہنے والا ہوں. نذرانے گرامی اخلاق بہت اہم ہے، کردار بہت اہم ہے. آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اپنے آفس میں، اپنی کولیگس کے ساتھ، اپنے ہمسائے میں، شیعہ سنی سب کے ساتھ، ایک انسان کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے. مذہب تو بعد میں پوچھیں گے، دیکھیں گے پہلے آپ کا اخلاق و کردار کیا ہے. توجہ ہے ذرا نگرامی، جن جن کی توجہ، ایک دفعہ صلوات پڑھے ماما. بار دیگر صلوات. زانی گرامی، ملا نراقی، انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے اخلاق کے اوپر. بہت اخلاقی شخصیت تھے، خود واقعاً باکردار انسان تھے، ملا احمد نراقی کے نام سے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑے ثروت مند تھے، بہت ہی ثروت مند، بہت ہی پیسے والے، لیکن ذرہ برابر دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، پیسے کی محبت نہیں تھی. ان کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ ایک دفعہ، آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. چیزوں ہماری مختلف وابستگیاں ہیں نا، مال سے، اولاد سے، میراث سے، شہرت سے، کرسی سے، منصب سے، یہ جو ہماری مختلف وابستگی ہیں، یہ کیا زنجیریں ہیں. یہ زنجیریں ہیں جو ہمیں بلند نہیں ہونے دیتی، ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہم اوپر نہیں جا پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کس چیز کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں؟ دنیا پرستی کی. یہ ہمیں بلند ہی نہیں ہونے دیتی. کبھی کسی کی محبت ہمیں زمین پر کھینچ لیتی ہے، کبھی کسی کی محبت ہمیں زمین پر کھینچ لیتی ہے. جتنا اذان محترم آپ اپنے آپ کو بے نیاز کرتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا آپ باکردار بنتے چلے جائیں گے، اتنا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے نزدیک ہوں گے. یاد رکھیے گا اذان گرامی. لہذا ملا احمد نراقی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حمام میں، جو اس زمانے میں مشترکہ حمام ہوا کرتے تھے ایران میں، آپ لوگوں نے بزرگان نے دیکھا ہوگا، تو حمام میں گئے نہانے کے لیے، تو ایک درویش آیا، ملنگ بیچارے کے پاس تھا کیا، پھٹے پرانے کپڑے اور ایک کشکول. تو ملا کو دیکھ کر، ملا ویسے ہمارے یہاں تو ذرا بری اصطلاح ہے، لیکن ایران میں ملا کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے. ہمارے یہاں تو دو نمبر مولوی کو ملا کہتے ہیں، وہاں پر جو زیادہ علم رکھتا ہے اسے ملا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ملا احمد نراقی، ملا صدرہ، اتنے بڑے فیلسوف تھے. ٹھیک ہے، تو حمام میں گئے تو یہ ملنگ بھی پہنچ گیا وہاں پہ. تو ملا کو دیکھ کر کہتا ہے ملا احمد نراقی کو، تم تو بڑی اخلاق کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی باتیں کرتے ہو، لیکن تم تو پورے کے پورے پیسوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہاری تو توجہ ساری پیسوں کی طرف، اتنا پیسہ رکھ کے کیا کرو گے تم؟ یعنی طنز کیا اس کے اوپر، یعنی گویا اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے دیکھو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کشکول ہے بس. ملا احمد نراقی نے کوئی جواب نہ دیا. جب وہ بھی نہا چکا، یہ بھی نہا چکے، تو باہر کپڑے بدل کر نکلے، تو ملا احمد نراقی نے اس فقیر سے کہا، ملنگ سے کہا، کربلا چلو گے؟ کربلا کبھی گئے ہو؟ کہا نہیں، کربلا کبھی نہیں گیا. کہا چلو کربلا چلے، پیدل کربلا چلتے ہیں. اللہ اکبر، ابھی نہا کے نکلے ہیں، کہا کربلا چلتے ہیں. کہا چلو، چل دیے کربلا پیدل، ملا احمد نراقی بھی اور یہ ملنگ بھی. جب تھوڑی دیر گزر گئی، ایک تھوڑا فاصلہ طے کیا کچھ کلومیٹر کا تو ایک دم اس ملنگ کو یاد آیا کہ میرا کشکول تو حمام میں رہ گیا. کہا کہ ملا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر رک جاؤ, میں اپنا کشکول لے کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں آگے. ملا احمد نراقی نے کہا دیکھو یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں, تمہارے پاس ایک کشکول ہے تم اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے, میں تو اپنا سارا گھر بار ساری ثروتیں اپنے حیوانات اپنی زراعت سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے منہ موڑ کر حسین ابن علی کی طرف چل پڑا. اور تم سے ایک کشکول سے جان نہیں چھڑوا پا رہے, تم کشکول سے منہ نہیں موڑ پائے. حضرت گرامی اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جو غنی لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کام, نہیں حضرت گرامی, اغنیا بھی اگر خدا کی راہ پر چلیں اپنی ثروت کا درست استعمال کریں تو وہ ہم سے زیادہ اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ایسے تو عام طور پر پیسہ انسان کے اندر استغنا پیدا کرتا ہے, تکبر پیدا کرتا ہے, اس کی خاصیت ہے, اور جب پیسہ آتا ہے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے, لیکن یہی پیسہ خدا کے قرب کا بھی باعث بن سکتا ہے. اگر ایک انسان صاحب ثروت ہو, آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو بھلا کر سکتا ہے. بھائی یہ پیسہ دولت کہاں لے کر جاؤ گے, مجھے نہیں سمجھ آتا یہ جو پیسہ لوگ بناتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے تم اتنے ملوں کے مالک ہو, اتنی فیکٹریوں کے مالک ہو, اتنے بینک بیلنس تمہارے پاس ہے, اتنے زمینوں کے مربع کے مالک ہو, بھائی کیا کرو گے اس کا یار, کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ دو ڈھائی گز کی زمین ہوگی جس میں تمہیں دفن ہونا ہے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. خرچ کرو اللہ کے راہ میں, کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, بچوں کا اللہ وارث ہے, ٹھیک ہے ان کے لیے بھی کچھ رکھو حصہ, لیکن غریبوں کا حصہ نہ بھولو. جو تم خرچ کرو گے خدا کی راہ میں, فقراء پر, اپنے عزیزوں پر, دینی کاموں میں, یہ جو خرچ کیا یہی تمہارا بینک بیلنس ہے. جو عیاشی میں اڑا دیا وہ ختم ہو گیا, جو کسی غریب اور محتاج کو دیا یہ تمہارا سرمایہ ہے آخرت میں. توجہ ہے ذہن گرامی, یہ تمہارا سرمایہ ہے. تو ذہن گرامی اخلاق و کردار بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. کوئی اہل بیت علیہ السلام کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا اخلاق و کردار اعلی نہ ہو. جو جتنا اہل بیت سے نزدیک تھا اتنا اس کا اخلاق اعلی تھا. ہم فقط کسی بھی اصحاب میں سے کسی شخصیت کے ایک پہلو پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں, ایسا نہیں ہے ذہن گرامی. مالک اشتر کے بارے میں مثلا جو روایات ملتی ہیں, مالک اشتر بڑے جیدار تھے. مالک اشتر جو مولا کے علمدار تھے, سپہ سالار تھے, آرمی چیف تھے, اور مولا سے بعض دفعہ مقابلہ بھی کرتے تھے, دوست یعنی مولا سے محبت کرتے تھے, مولا بھی ان سے محبت کرتے تھے. تو ایک جنگ میں سنا ہوگا واقعہ, دل میں ایک دفعہ گزر ہوا کہ میرے مولا نے بھی اتنے قتل کیے, میں نے بھی اتنے قتل کیے, تو میرے قتل کرنے میں ان کے قتل کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو مولا دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مالک اشتر کے پاس آئے. کہا مالک اشتر کیا کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کہا مولا معاف کیجیے گا مجھ سے, یہ غلط وسوسہ میرے ذہن میں آ گیا, مجھے معاف کر دیں. کہا کہ چلو وہ کوئی بات نہیں, لیکن بس اتنا سمجھ لو کہ جب تو تلوار چلاتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا, لیکن جب علی تلوار چلاتا ہے تو سات نسلوں کو دیکھ لیتا ہے. اس میں کوئی علی والا تو نہیں ہے؟
اللہ 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 اللہ
لیکن مالک اشتر وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر علی فخر کرتے ہیں, علی مباحات کرتے ہیں اس کے اوپر. صرف اس وجہ سے نہیں کہ مالک اشتر ایک شمشیر زن تھے, ایک مجاہد تھے, ایک جنگجو تھے, زانی گرامی اس سے بڑھ کر مالک اشتر مولا علی کے ہمراز تھے. مولا ایسے ہی کسی کو راز نہیں دیا کرتے تھے, مولا کسی کو باکردار پاتے تھے, اس کی ظرفیت کو دیکھتے تھے, دیکھتے تھے کہ اس کے اندر وہ طہارت موجود ہے کہ میرے رازوں کی حفاظت کر سکے, تو مولا اسے راز دیا کرتے تھے. اب دیکھیں مالک اشتر کے بارے میں شہید مطہری نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب کسی بازار سے گزر رہے تھے تو کسی دکاندار نے شرارت کرتے ہوئے, نہیں جانتا تھا ان کو, اکیلے جا رہے تھے مالک اشتر, تو اٹھا کر کوڑا پھینکا مالک اشتر کے اوپر اور ہنسنے لگا. مالک اشتر بغیر غصہ کیے, بھائی کسی ہمارے یہاں تو کوئی کیپٹن بھی ہو تو آپ دیکھیں اس کے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مولا کا آرمی چیف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا, بغیر غصہ کیے سیدھے جاتے جاتے کہیں اور چل پڑتے. کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا مسجد جاتے ہیں, مسجد, مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں. جب دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ اس دکاندار نے ان کے اوپر کوڑا پھینکا ہے اور یہ آرمی چیف ہیں اور مولا کے سپہ سالار ہیں, تو آ کے بتاتے ہیں دکاندار کو, بھائی غضب ہو گیا, تیری جان تو گئی, تو مارا جائے گا, تو نے تو بڑا غضب کر دیا. گھبرا جاتا ہے, کون تھے بھائی؟ مالک اشتر تھے. گھبرا کے دوڑتا ہے, پیچھے پیچھے جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر مالک اشتر عبادت میں مشغول ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. قریب جاتا ہے, جب نماز ختم ہوتی ہے تو قدموں میں گر جاتا ہے, کہتا ہے مالک اشتر مجھے معاف کیجیے گا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مالک اشتر, مجھ سے غلطی ہوئی, میری جان خلاصی کیجیے. مالک اشتر مسکرا کر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں کہیں اور جا رہا تھا, میری منزل کوئی اور تھی, لیکن جب تو نے یہ حرکت کی, تو نے یہ گناہ کیا, تو میں اپنی منزل کو چھوڑ کر مسجد میں آیا ہوں تاکہ تیرے لیے استغفار کر سکوں, تیرے لیے استغفار کر سکوں. اذان گرامی آپ دیکھیں, مالک اشتر کے بارے میں ملتا ہے کہ روایات میں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو جو چند ہستیاں دوبارہ سے زندہ ہوں گی ان میں سے ایک مالک اشتر ہے. اللہ اکبر. کردار اذان گرامی, کردار, علی والوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ علی والا ہے, یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے, یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہے, یہ حسین کا ماتمدار ہے. اذان گرامی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کو ٹھیک کریں. میں نے بہت زحمت دی آپ کو, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجالس کے وسیلے سے ہمیں کردار حسینی نصیب فرمائے, اور جیسا امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں اس طرح کا کردار ہم سب کا ہو جائے انشاءاللہ. اذان گرامی, ایام غم بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور اب کچھ وقت نہیں بچا. یہ توشہ آخرت اب بڑا محدود رہ گیا ہے, ایسے تو پورے سال آپ ماتم کرتے ہیں, لیکن عزاداروں یہ موسم جو غم حسین کے ہیں اس میں خاص لطف ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. یقیناً مجلس اعضا میں حسین کی ماں زہرا ضرور آتی ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ بی بی آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں، اجرکم اللہ۔ علامہ مجلسی نجف میں درس دیا کرتے تھے، تو کسی دن جب درس دینا شروع کیا، درس دینے کے بعد وہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ تو جب کسی دن درس دینے لگے اور مصائب شروع کرنے لگے، تو ایک سید دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا کہ رات کو میرے خواب میں میری دادی زہرا آئی تھی، اور میری دادی نے کہا تھا کہ مجلسی سے کہنا کہ آج میرے بیٹے حسین کی رخصت آخر کے مصائب پڑھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس چند جملے مولا حسین کی رخصت آخر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، بس میرا مولا حسین جب خیمے میں آیا ہے نا، اور جب زینب کو آخری سلام کیا، وہ زینب جو اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، عزاداروں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اب اپنے بھائی سے ملاقات نہ ہو پائے گی۔ اللہ جانے زینب کے دل پر کیا قیامت آ گئی ہوگی۔ بس تاریخ نے لکھا کہ بہن نے بھائی کو گلے لگایا، اور بہن اور بھائی نے اس قدر گریا کیا، اس قدر گریا کیا کہ غش کھا کر زمین کربلا پر گر گئے۔ عزاداروں، جس خیمے میں پانی نہ ہو، اللہ جانے ان بہن بھائی کو کیسے ہوش میں لایا گیا ہوگا۔ شاید ام کلثوم نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا ہوگا۔ بس میرا مولا حسین خیمے سے باہر نکلا، زلجنا پر سوار ہوا۔ عزاداروں، بس میرے زلجنا کو ایڑ لگائی، زلجنا نے چلنے سے انکار کیا۔ عزاداروں، بس میرے مولا نے ایک جملہ کہا، زلجنا عباس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، قاسم بھی چلا گیا، اے زلجنا اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ عزاداروں، زلجنا نے رونا شروع کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، حسین نے کیا منظر دیکھا۔ عزاداروں، ننی سکینہ زلجنا کے سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے کے جانا، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس حسین زلجنا سے زمین پر آئے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ عزاداروں، کچھ اشعار ملتے ہیں جو میرے مولا حسین نے سکینہ سے کہے تھے، اس کا لب لباب یہ تھا، اے میری لاڈلی سکینہ، میری زندگی میں نہ رونا، میں تیرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا، جب تو آنسو بہاتی ہے میرا دل کٹ جاتا ہے۔ سکینہ، لیکن جب میں قتل ہو جاؤں گا، سب سے پہلے تو ہوگی جو میری لاش پر آئے گی۔ میری لاڈلی سکینہ، تیرا رونا بڑا طولانی ہوگا۔ اجرکم اللہ، جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان کا بابا گھر سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بابا کب آئیں گے، بابا کب لوٹیں گے۔ عزاداروں، سکینہ کو پتہ چل گیا اب اس کا بابا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ جانے سکینہ نے کیسے بابا کو رخصت کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس حسین رخصت ہوئے،
زلجنہ چلا پیچھے سے آواز آئی محلن محلا یا ابن الزہرا، ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا، زہرا کے لال ذرا رک جا۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ بہن زینب در خیمہ پر کھڑی بھائی کو بلا رہی ہے۔ حسین دوبارہ سے زلجنہ سے زمین پر آئے، بہن کے پاس آئے، گلے لگا کر کہا، بہن کیا بات ہے؟ کہا، بھیا اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی۔ عزاداروں، زہرا کا نام سنا نا حسین نے، وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ حسین منقلب ہو گئے، کہا، بہن کیا وصیت تھی، کیا وصیت کی تھی میری ماں نے؟ کہا، بھیا ذرا گلو مبارک نزدیک لانا۔ حسین نے گلا نزدیک کیا، بہن نے بڑھ بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے۔ کہا، بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا، اما نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسین رخصت آخر کے لیے آئے، میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے دینا۔ ہائے شمر کا کند خنجر، اور میرا عزیز بیٹا حسین۔ عزاداروں، علماء نقل کرتے ہیں کہ حسین نے بھی زینب سے ایک جملہ کہا، زینب ذرا بازو بلند کرنا، ذرا بازو بلند کرنا۔ زینب نے بازو بلند کیے، حسین نے بازوؤں پر بوسے دینا شروع کیے۔ کہا، بھیا کیا کر رہے ہیں؟ کہا، بابا نے کہا تھا کربلا کے میدان میں حسین میں نہ ہوں گا۔ ارے میرے طرف سے میری لاڈلی زینب کے بازوؤں پر بوسے دینا، حسین یہاں تو مارا جائے گا، وہاں میری زینب کے ہاتھوں میں رسن بند۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، نسل در نسل اسی طرح سے غم حسین منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ تو جو واسطہ محمد وال محمد کا، حسین کے غم میں رونے والے جہاں موجود ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ بار الہ تو جو واسطہ محمد وال محمد کا، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، اور ہمیں عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ میدان عمل میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں کربلا والوں میں شمار فرما، ہمیں کوفے والوں میں شمار نہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں وہ اخلاق و کردار نصیب فرما جیسے امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان آنسوؤں کے وسیلے سے صاحب خانہ اور حاضرین مجلس کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ و جلا نصیب فرما۔ بار الہ اس گھر پر اپنی خیرات و برکات کا نزول فرما۔ بار الہ یہ سارے مومنین و مومنات جہاں جہاں تک آواز جاری، یہ سب زیارت امام حسین کے متمنی ہیں، یہ سب جنت البقیع کی زیارت کے متمنی ہیں، سب شام میں جناب زینب کی زیارت کے متمنی ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے، مرحومہ سکینہ بی بی زوجہ علی محمد، علی محمد ابن عبداللہ، اکبر بی بی زوجہ عبداللہ، رحمت بی بی بنت عبداللہ، شمیم اختر زوجہ اختر علی، اختر علی ابن فرزند علی، بہاول بخش ابن کرامت علی، ان سب کے سال ثواب کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔